पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी वन नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि कांग्रेस अमरीकी कैपिटल पर होने वाली मौलिक बगावत के मामले की छानबीन के लिए 11 सितंबर की तर्ज का एक इंडिपेंडेंट कमीशन कायम करेगी। पेलोसी ने कहा कि कमीशन 6 जनवरी सन 2021 को अमरीका के कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर दाखिली दहशतगर्दी और पुरमन इंतकाल इकतदार में मुदाखलत से मुंसलिक हकाइक और वजूहात की छानबीन करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। स्पीकर ने अपने डेमोक्रेटिक साथियों को एक खत में कहा है कि ऐवान कैपिटल की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए इजाफी अखराजात का बंदोबस्त करेगा। एक इंडिपेंडेंट कमीशन के लिए 2 जमाती सपोर्ट में इजाफा दिखाई देता है। सदर बाइडन ने अपना मनसब संभालते ही इमिग्रेशन के बारे में ट्रंप की सख्त की पॉलिसियों को तब्दील करने के लिए मुतअद्दिद इकदाम किए हैं, मगर अब भी उनकी इंतजामिया पनाह के मुतलाशी लोगों के लिए इंतहाई अहम रुकावटें दूर नहीं कर सकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने एक हालिया ब्रीफिंग में कहा है कि अभी वक्त नहीं है कि वो मुल्क में आए और लोगों की अक्सरियत को वापस कर दिया जाएगा। इसी तरह अमरीका के वजीर खारजा ने भी 6 फरवरी को अपने एक बयान में कहा था कि ये वाजे होना चाहिए कि बाइडन इंतजामिया के इन इकदाम की ये मानी नहीं है कि अमरीका की सरहदें खुली हैं। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगरचे हम खित्ते के लिए कानूनी रास्ते और तहफ़ और मवाक़े वसी करना चाहते हैं, मगर अमरीका की सरहदें हैं और कवानीन हैं जिनकी पाबंदी की जानी चाहिए। म्यांमार में मिलिट्री जनता के खिलाफ वसी पैमाने पर मुजाहरे जारी हैं और मुंतखब हुकूमत को इख्तदार देने का मुतालबा करने वालों पर पीर के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंदूकें तान ली और लाठियों के साथ उन पर हमला कर दिया ताकि उन्हें मुंतशिर किया जा सके। दारुल हुकूमत ने पिधा में मुजाहरीन ने एक पुलिस स्टेशन के सामने मुजाहरा किया और फौजी कब्जे के खिलाफ एहतजाज करने वाले उन तलबा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी जानिब मिलिट्री हुकाम ने बरतरफ लीडर आंग सान सूची की नजरबंदी में बुध तक तौसी कर दी है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने पाबंदियों सियासी और सिविल सोसाइटी के लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। उधर म्यांमार में तैनात अमरीका, कैनेडा और यूरोपीय यूनियन के 12 मुल्कों के सफीरों ने मवासलात की बंदिश की मजम्मत की है। मगरबी मुल्कों के अस्करी इतिहाद नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि मुनासिब वक्त से पहले अफगानिस्तान में तैनात गैर मुल्की अफवाज का इनखला नहीं किया जाएगा। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में पीर को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए नेटो के सरबराह ने मुतनब्बे किया कि गैर मुल्की अफवाज के यकलख्त मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का महफूज ठिकाना बन सकता है। तालिबान के नायब सरबराह बराए सियासी उमूर और दोहा में तालिबान वफद के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमरीकी आवाम के नाम एक खुले खत में अमरीका और तालिबान के दरमियान तय होने वाले अमन माहदे पर अमल दरामद पर जोर दिया है और कहा है कि तालिबान खुद इस माहदे पर कारबंद हैं। ये खत तालिबान की वेबसाइट पर शाया किया गया है। खत में अमरीकी आवाम को यकीन दिलाया गया है कि इंट्रा अफगान मुजाकरात में इफाम उद्दफीम हासिल कर ली जाएगी। उधर अफगान वजारत दिफा ने कहा है कि तालिबान के पुरतशद्द हमलों में शिद्दत पैदा हुई है, ताहम तालिबान को जवाबी हमलों में शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। वजारत के नायब तर्जमान फवाद अम्मान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान अफगान फौज ने तालिबान पोजीशनों पर पेशकदमी की है और उन्हें शिकस्त दी है। दहशतगर्दी के वाकयात और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर होने वाले हमलों के बाद इंतजामिया ने जनूबी वजीरिस्तान के मरकजी कस्बे वाना में मंगल की सुबह से हर किस्म की तजारती और कारोबारी सरगर्मियों को मुअत्तल करके कर्फ्यू जैसी सूरत हाल नाफिज कर दी है। वाना बाजार को बंद करके मुश्तबा अस्करी पसंदों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, ताहम अभी तक होने वाली कार्रवाइयों में गिरफ्तारी के बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखला ने ऐलान किया है कि हिजब इख्तलाफ की जमात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं की जाएगी, जिसके बाद साबिक वजीर आजम की सफरी दस्तावेजात की बयात मंगल की रात खत्म हो जाएगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इलाज की गरज से लंदन में कायम पजीर हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें वतन वापस लाने के लिए इंटरपोल और बरतानवी हुकूमत को खत भी इरसाल कर रखा है। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम, وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں. اس رپورٹ کے ساتھ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے کہا ہے کہ کانگریس امریکی کیپٹل پر ہونے والی بغاوت کے معاملے کی چھان بین کے لیے 11 ستمبر کی طرز کا ایک آزاد کمیشن قائم کرے گی. پلوسی نے کہا کہ کمیشن 6 جنوری 2021 کو امریکہ کے کیپٹل کمپلیکس پر کیے جانے والے حملے اور پرامن انتقال اقتدار میں مداخلت سے منسلک حقائق اور وجوہات کی چھان بین کرے گا اور رپورٹ تیار کرے گا. اسپیکر نے اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں کو ایک خط میں کہا ہے کہ ایوان کیپٹل کی سیکورٹی میں اضافے کے لیے اضافی اخراجات کا بندوبست کرے گا. ایک آزاد کمیشن کے لیے 2 جماعتی سپورٹ میں بھی اضافہ نظر آتا ہے. اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں.
نینسی پیلوسی نے کہا کہ کمیشن تحقیقات کرے گا اور حقائق سامنے لائے گا کہ 6 جنوری کو کیپیٹل ہل پر ان کے بقول اندرونی دہشت گرد حملے اور پرم انتقال اقتدار کے عمل میں رکاوٹ کی وجوہات کیا تھی. ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھیوں کے نام خط میں پیلوسی نے کہا کہ ایوان نمائندگان کیپیٹل ہل کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے اضافی رقوم صرف کرے گا. سینٹ سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف معاوضے کی تحریک مسترد ہونے کے بعد ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کی جانب سے 6 جنوری کو واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے حمایت بڑھتی جا رہی ہے. ان حملوں کے بارے میں تحقیقات کا منصوبہ پہلے بنایا جا چکا تھا اور اس ماہ کے آخر میں سینٹ رولز کمیٹی کے سامنے ایک سماعت بھی ہونا ہے. پلوسی نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رسل آنرے کو کیپیٹل ہل کی سیکیورٹی کا آج سر نو جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی تھی. پیر کو اپنے خط میں پیلوسی کا کہنا تھا کہ ہمیں اس بارے میں سچ کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب کیسے رونما ہوا. انہوں نے مزید کہا کہ جنرل آنرے کی بری رپورٹ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ اراکین کے تحفظ اور کیپیٹل ہل کی سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات ضروری ہیں. دونوں جماعتوں سے تعلق رکھنے والی اراکین کانگریس نے اتوار کو نیوز شوز میں گفتگو کے دوران اشارہ دیا تھا کہ اس معاملے کی مزید تحقیقات بھی ممکن ہو سکتی ہیں. سینٹ نے ہفتے کو 57 کے مقابلے میں 43 ووٹوں کے ساتھ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کاروائی میں ان کو بری کر دیا تھا. ان کے خلاف فیصلے کے لیے درکار 2/3 ووٹوں میں سے 10 ووٹ کم تھے. سینٹ کی جانب سے الزامات سے بری کیے جانے کے باوجود 6 جنوری کو ہونے والے حملوں سے متعلق بحث تاحال جاری ہے. ریاست لوزیانا سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن سینیٹر بل کیسیڈی ان 7 ریپبلکنز قانون سازوں میں شامل تھے جنہوں نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوا اس کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے اور وہ سابق صدر کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. 9/11 کے حملے کی تحقیقات کرنے والی کمیشن کی طرز پر کمیشن بنانے کے لیے قانون سازی کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. یہ کمیشن اگلے درجے کی تحقیقات کرے گا اور اس کو واقعات کے تعین میں حکومت کی مدد حاصل ہوگی.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنا منصب سنبھالتے ہی امیگریشن کے بارے میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کو تبدیل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، مگر اب بھی ان کی انتظامیہ پناہ کے متلاشی لوگوں کے لیے انتہائی اہم رکاوٹوں کو دور نہیں کر سکی. حقیقت یہ ہے کہ ملک میں آنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے تاکہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو جو سابق صدر ٹرمپ اور اوباما کے دور میں پیدا ہوئی، جب سرحد پر ایجنٹس کو بڑی تعداد میں ان تارکین وطن سے نمٹنا پڑا جو بچوں کے ہمراہ ملک میں داخل ہونا چاہتے تھے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے ایک حالیہ بریفنگ میں کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ ملک میں آئیں اور لوگوں کی اکثریت کو واپس کر دیا جائے گا. اسی طرح امریکہ کے وزیر خارجہ نے بھی 6 فروری کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ان اقدامات کی یہ معنی نہیں کہ امریکہ کی سرحدیں کھلی ہیں. اینٹنی بلنکن نے کہا تھا کہ اگرچہ ہم خطے کے لیے قانونی راستے اور تحفظ اور مواقع وسیع کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی سرحدیں اور قوانین ہیں جن کی پابندی ہونا چاہیے. میانمار میں فوج کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے جاری ہیں اور منتخب حکومت کو اقتدار دینے کا مطالبہ کرنے والوں پر پیر کے روز سیکیورٹی فورسز نے بندوقیں تاننے اور لاٹھیوں کے ساتھ حملہ کیا تاکہ انہیں منتشر کیا جا سکے. 1,000 سے زیادہ مظاہرین ملک کے دوسرے بڑے شہر منڈالے میں میانمار اکنامک بینک کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے. مظاہرے کی کوریج کرنے والے ایک فوٹوگرافر کے مطابق اس دوران پولیس اور فوجیوں سے بھرے ہوئے 10 ٹرک وہاں پہنچے اور انہوں نے فوری طور پر مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں برسانا شروع کر دی، جس کے بعد فوجیوں اور پولیس نے مظاہرین پر لاٹھیوں سے حملہ کر دیا. مقامی میڈیا کے مطابق ربڑ کی گولیاں لگنے سے چند افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
1000 سے زیادہ مظاہرین نے ملک کے 2 بڑے شہروں میں مظاہرے کیے ہیں. دارالحکومت میں مظاہرین نے ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے مظاہرہ کیا اور فوجی قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے ان طلبہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. دوسری جانب فوجی حکام نے برطرف لیڈر آنگ سان سوچی کی نظر مندی میں بدھ تک توسیع کر دی ہے. سوچی کو ان کی سرکاری رہائش گاہ پر نظر بند کیا گیا تھا. انہیں اپنے گھر کی تلاشی کے دوران برآمد کیے گئے 6 غیر رجسٹرڈ واکی ٹاکی ریڈیو غیر قانونی طور پر درامد کرنے اور استعمال کرنے کے الزامات کا سامنا ہے. بنیادی طور پر سوچی کو پیر کے روز تک نظر بند کیا گیا تھا. تاہم سوچی کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کی نظر بندی میں بدھ تک توسیع کر دی گئی ہے. سوچی کے وکیل کا کہنا ہے کہ اب وہ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے 17 فروری کو ایک عدالت کے سامنے پیش ہوں گی. تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ سوچی کی نظر بندی میں توسیع سے فوج اور مظاہرین کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. دوسری طرف حکام نے راتوں رات انٹرنیٹ تک لوگوں کی رسائی ختم کر دی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے پابندیوں سیاسی اور سول سوسائٹی کے لیڈروں کی گرفتاری پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیکرٹری جنرل کو میانمار کی صورتحال پر جس میں طاقت کے استعمال میں اضافہ اور مرکزی شہروں میں مسلح گاڑیوں کی مبینہ موجودگی شامل ہے گہری تشویش ہے. انہوں نے میانمار کی فوج اور پولیس سے مطالبہ کیا کہ وہ مظاہرین کے پرامن اجتماع کا احترام کریں اور متشدد کارروائیوں سے گریز کریں. بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مسلسل تشدد اور خوف و ہراس کی فضا پیدا کرنا ناقابل قبول ہے. ادھر میانمار میں تعینات امریکہ، کینیڈا اور یورپی یونین کے 12 ملکوں کے سفیروں نے مواصلات کی بندش کی مذمت کی ہے. انہوں نے میانمار کے عوام کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے. قبل ازیں اتوار کے روز میانمار کی سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی. ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی فوجی حکومت کی طرف سے کوئی تبصرہ کیا گیا ہے. سوچی کے قریبی ساتھی اور نیشنل لیگ فار ڈیموکریٹک پارٹی کے چند اہم لیڈروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان لوگوں کو سیکیورٹی فورسز نے راتوں رات ان کے گھروں سے اپنی تحویل میں لیا ہے. میانمار کے انتخابی کمیشن کی قیادت کو بھی مبینہ طور پر حراست میں لے لیا گیا ہے. فوج نے انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کو 1 فروری کو ہونے والی بغاوت کا جواز بنایا ہے اور بعد ازاں آنگ سان سوچی اور سویلین حکومت کے اعلی ارکان کی نظر بندی کے ساتھ 1 سال کے لیے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر، جہاں پاکستان میں سینٹ کے الیکشن پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. سینٹ انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. سینٹ الیکشن میں 170 امیدوار سامنے آئے ہیں. ان انتخابات کے دوران سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو امیدوار سامنے آئے ان میں سے بعض پر اعتراضات ہو رہے ہیں، جس کے بعد ان امیدواروں کے نام واپس لیے جا رہے ہیں. بعض ایسے نام بھی سامنے آئے ہیں جن کی کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا. سینٹ انتخابات میں اب تک سب سے زیادہ پریشان جماعت حکومتی جماعت ہی نظر آ رہی ہے، جس میں پارٹی ٹکٹ پر سب سے زیادہ اختلاف دیکھنے میں آیا ہے. سینٹ انتخاب کی صورتحال کے بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
سینٹ انتخابات کے دوران 48 نشستوں پر ملک بھر میں 170 امیدوار سامنے آ گئے ہیں. سینٹ انتخابات کے دوران زیادہ جماعتوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو ٹکٹ جاری کیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں نئے نام سامنے آنے کے بعد پارٹی کے اندر سے بہت سے اختلافات بھی سامنے آئے. بلوچستان میں عبد القادر کو جاری کردہ ٹکٹ پارٹی ورکرز کے اعتراضات کے بعد واپس لے لیا گیا. خیبر پختونخوا میں بھی پارٹی قیادت کو اعتراضات کا سامنا ہے. سینٹ انتخابات میں اب تک کے امیدواروں کے حوالے سے تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ چند ناموں پر واقعی حیرت ہو رہی ہے. یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے الیکشن لڑوانا اور چیئرمین سینٹ کے لیے تیاری کرنا حیران کن ہے.
جو بھی کیلکولیشن ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیلکولیشن صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ ایک سرپرائزنگ ہے. کچھ لوگوں کا نہ ہونا بھی سرپرائزنگ ہے, جیسے رحمان ملک.
سینٹ میں اسلام آباد کی دو نشستوں پر انتخاب ہونا ہے, جس کے لیے یوسف رضا گیلانی اور پی ٹی آئی کے عبدالحفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ ہوگا. پنجاب میں 11 نشستوں کے لیے مقابلہ ہو رہا ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق حکمران جماعت 5 نشستیں جیت سکتی ہے. تجزیہ کار سلمان عابد کہتے ہیں کہ اس بار سیاسی جماعتوں پر دباؤ تھا, جس کی وجہ سے بہتر ٹکٹ تقسیم ہوئے.
پولیٹیکل پارٹیز نا اس دفعہ کافی کانشیس رہی ہیں ٹکٹیں بانٹنے کے کانٹیکسٹ میں, کیونکہ کافی کرٹیسزم جو ہے نا سینٹ کے کانٹیکسٹ میں ابھر کے آ رہا تھا پیسے والوں کے کانٹیکسٹ میں. اگر آپ دیکھیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بہت افیکٹو اور بہت بہتر اور بڑے کریڈیبل نام ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پی ٹی آئی کے بھی کچھ نام دیکھیں, مثلاً شدری فراز ہے, تانیہ نشتر ہے, ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے علی ظفر ہیں, ڈاکٹر درکا ہیں, اجاز چودھری ہیں, یہ بڑے بہتر نام آئے ہیں. صرف فیصل واڈا کے نام پہ اعتراض ابھی تک جنون ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ریویو کرنا چاہیے.
سینٹ الیکشن کے دوران سندھ میں 11, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 12 سیٹوں پر انتخاب ہونے جا رہا ہے. انتخابات کے دوران اس سال بھی پیسے کے استعمال کے سوال پر تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس سال بھی اگر خفیہ بیلٹ کے ذریعے انتخاب ہوا تو پیسہ چلنے کا امکان ہے, اور یہ بات الیکشن کے بعد نظر بھی آئے گی.
بلوچستان میں تو انفارچونیٹلی بلوچستان اس معاملے میں سب سے زیادہ بدنام ہے. بہت کھل کر چیزیں ہوتی ہیں. پچھلی مرتبہ اے پی میں بھی یہ باتیں ساری سامنے آئی, اس کو تو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ اے پی میں اتنے اتنے پیسے مل رہے تھے, تو وہ تو ہے اپنی جگہ, وہ فیکٹر اپنی جگہ ہے, اور جب ریزلٹس آئیں گے تو اس کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ کتنا پیسہ چلا ہے, کیونکہ یہاں کوئی اصول زمین اس طرح
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس بار سینٹ کے انتخابات کے لیے پیسوں کے استعمال کے خلاف میڈیا مہم اور حکومت کی جانب سے بیانات کے بعد سیاسی جماعتیں بہت زیادہ محتاط رہی ہیں, اور امکان ہے کہ آنے والے وقت میں سینٹ سیاست میں پیسے کا استعمال کم ہوتا جائے گا. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی, جس کے بعد سابق وزیر اعظم کی سفری دستاویزات کی میعاد منگل کی رات ختم ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں قیام پذیر ہیں, اور پاکستان کی حکومت نے انہیں وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول اور برطانوی حکومت کو خط بھی ارسال کر رکھا ہے. حکومت کے متعدد اعلانات کے باوجود سابق وزیر اعظم کو اب تک وطن واپس لانے میں ناکامی ہوئی ہے. حکومت کی جانب سے نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کرنے پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس عمل سے کیا حکومت سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانے میں کامیاب ہو پائے گی. امیگریشن قوانین کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کی منسوخی کے باوجود بھی سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانا آسان نہیں ہوگا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ حکومت کا منسوخ کردہ پاسپورٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے, اور وہ جب چاہیں گے وطن واپس آ جائیں گے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف کو وطن واپس آنے سے نہیں روکا جا رہا, اور سابق وزیر اعظم جب پاکستان آنا چاہیں گے تو انہیں عارضی سفری دستاویز جاری کر دی جائیں گی. یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کی غرض سے لندن میں قیام پذیر ہیں, اور پاکستان کی حکومت نے انہیں وطن واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت کو خط بھی ارسال کر رکھا ہے. شیخ رشید نے کہا کہ اگست 2018 سے نواز شریف کا نام وفاقی کابینہ نے سفری پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے, لہٰذا ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ عدالت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی مشروط اجازت دی, جس کی انہوں نے پابندی نہیں کی, اور اب ہائی کورٹ انہیں وطن واپس آنے کے احکامات جاری کر چکی ہے.
20 اگست 2018 سے نواز شریف صاحب مریم صاحبہ ای سی ایل پہ ہیں, کی عدالت پر جو فرد ای سی ایل پہ ہو اس کا پاسپورٹ جاری نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر نواز شریف صاحب ملک میں آنا چاہیں واپس, جو کہ وہ کبھی نہیں یہ سوچ رکھیں گے, صرف یہ پروگراموں کی حد تک باتیں کریں گے, تو ای ٹی ڈی جاری کیا جا سکتا ہے 72 گھنٹے کے اندر.
حکومت کی جانب سے نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کرنے پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اس عمل سے کیا حکومت سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانے میں کامیاب ہو پائے گی. پاکستانی حکام نے مختلف عدالتوں کی جانب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا تھا, تاہم انٹرپول کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں دیا گیا. پاکستانی حکومت کی جانب سے برطانوی حکومت کو لکھے گئے خطوط پر بھی کوئی مثبت جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ برطانیہ کے دورے کے دوران وہ اپنے برطانوی ہم منصب سے ملاقات کر کے نواز شریف کو وطن واپس لانے کی بات کریں گے۔ حکومت متعدد اعلانات کے باوجود سابق وزیر اعظم کو اب تک وطن واپس لانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ امیگریشن قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی منسوخی کے باوجود سابق وزیر اعظم کو وطن واپس لانا آسان نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر بیرسٹر امجد کہتے ہیں کہ حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لانا ہے، جبکہ پاسپورٹ منسوخ کرنے کے بعد انہیں واپس لانے کے تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حکومت برطانیہ کو خط لکھنا کہ نواز شریف کو واپس بھیجا جائے اور پھر پاسپورٹ کی منسوخی، دونوں عوامل ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں۔
آرٹیکل 15 ہر پاکستانی شہری کو پاکستان آنے، آزادانہ گھومنے کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں تحویل مجرمان اور ملزمان کا معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے اور برطانیہ کے مسلمہ تحفظات ہونے کی وجہ سے پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سر دست نواز شریف صاحب کو زبردستی برطانیہ سے پاکستان لے جا سکے۔
یاد رہے کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کے اعلان پر مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نواز شریف جب چاہیں گے وطن واپس آ جائیں گے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ کی تجدید حکومت اپنے پاس رکھے، قوم حکومت کی سیاسی انتقامی کارروائیوں کو دیکھ رہی ہے۔ مسلم لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ جب تک ڈاکٹرز نواز شریف کو وطن واپس جانے کا مشورہ نہیں دیں گے وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان بار کاؤنسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چیف جسٹس کا فیصلہ لکھے جانے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں کوئی نادیدہ ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان بار کاؤنسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تفریق نہیں ہونا چاہیے، ہم جسٹس فائز عیسیٰ کا ہر مرحلے پر دفاع کریں گے۔ سینئر وکلا کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا، ان کے بارے میں ایسا فیصلہ درست نہیں۔ دوسری جانب وکلا کا کہنا ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کسی جج کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس معاملے پر مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان بار کاؤنسل نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عدلیہ کے مفاد میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پاکستان بار کونسل نے اس بارے میں اپنا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف چیف جسٹس کے ریمارکس اور انہیں رواں ہفتے کسی بھی بینچ میں شامل نہ کیے جانے کے فیصلے پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین خوشدل خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں فائز عیسیٰ نے 500 ملین کے ترقیاتی فنڈ کے معاملے پر نوٹس لیا تھا۔ اس معاملے میں وزیر اعظم ملوث تھے تو ان کا نام ہی سامنے آنا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ اس میں شکایت کنندہ بن گئے۔ اس معاملے میں باہر کے ہاتھ ہیں اور ہم جسٹس فائز عیسیٰ کا ہر حال میں تحفظ کریں گے۔
ہاتھ ہیں باہر کے لوگوں کے، مطلب ہم ان کو ہر قسم کے مطلب فائز عیسیٰ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کی مطلب جو قانون اور کنسٹیٹیوشن کے مطلب مطابق ہم ان کے مطلب ڈیفینڈ کریں گے۔
اس معاملے پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر امان اللہ کنرانی کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ میں کوئی بھی جج اپنے برابر کے جج کو کام سے نہیں روک سکتا، یہ سپریم کورٹ کی روایت ہے۔ اگر کوئی جج خود کو کسی بینچ سے الگ کرے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی جج کسی کو روک نہیں سکتا۔
جو برابر کا جج ہے کسی دوسرے کو کام سے روک نہیں سکتا ہے، وہ اس کا اپنا وزڈم ہے، اس کا اپنا ذہن اور سوچ ہے کس کیس میں بیٹھے کس کیس میں نہ بیٹھے، کوئی دوسرا جج کسی کو پابند نہیں کر سکتا۔ روایت یہی ہے، جج کا اپنے اس پر نظر ہوتا ہے کہ وہ کس کیس میں بیٹھے نہ بیٹھے۔ اب حکومت سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں تو آتے ہی کہ حکومتوں کے خلاف، ذات کے خلاف تو نہیں ہوتے ہیں۔
بعض وکلاء اس معاملے پر پاکستان بار کونسل کے شامل ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق کا کہنا ہے کہ پاکستان بار کونسل کی بھی حدود ہیں، ایک عدالت کے جج کے فیصلے پر پاکستان بار کونسل کس طرح اعتراض کر سکتی ہے؟
بار کونسل کا بھی اختیار اتنا ہی ہے جتنا ہے۔ بار کونسل عدالتی معاملہ عدالتی فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے، اگر کوئی ہے بھی تو وہ آئیں جا کر درخواستیں دائر کریں، ریویو کریں، جو طریقہ کار قانون نے کام کیا ہوا ہے، ایسے تو نہیں نا ہر ایک ایشو کو لے کر چل نکلے۔
دوسری جانب جسٹس فائز عیسیٰ کو آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے اور وہ آئندہ ہفتے جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ بینچ نمبر چار میں کیسز کی سماعت کریں گے. رواں ہفتے ان کا نام کسی بینچ میں شامل نہیں تھا اور اس بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس منظور کی عرالت کی وجہ سے بینچ تشکیل نہ پا سکا. تاہم آئندہ ہفتے سے جسٹس فائز عیسیٰ کیسز کی سماعت کریں گے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعات اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ہونے والے حملوں کے بعد انتظامیہ نے مرکزی قصبے وانا میں منگل کی صبح سے ہر قسم کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو معطل کر کے کرفیو جیسی صورتحال نافذ کی ہے. وانا بازار کو بند کر کے مشتبہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. تاہم ابھی تک ہونے والی کارروائیوں میں گرفتاری کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
افغانستان سے ملکہ قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی شہر وانا اور ملحقہ علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کے بعد منگل کی صبح سے تمام تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں پر پابندی لگوا کر کرفیو جیسی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے. وانا کے بازاروں اور تجارتی سرگرمیوں کو بند کرنے کے سلسلے میں مقامی اسسٹنٹ کمشنر نے باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کر دیا ہے. وانا میں کرفیو جیسی صورتحال کے نفاذ کے حوالے سے وانا پریس کلب کے صدر شازدین وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
وانا میں آج صبح سے شام تک حکومت نے کرفیو لگایا ہے. بازار کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکورٹی فورسز کے جوان تعینات ہے. بازار میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. انتظامیہ سے ابھی بات ہوئی, انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جب تک وہ سرچ آپریشن مکمل نہیں ہوتا اس وقت کرفیو جاری رہے گا.
وانا اور جنوبی وزیرستان کے دیگر علاقوں میں پچھلے کئی دنوں سے تشدد اور دہشت گردی کے واقعات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ اتوار کی رات نامعلوم عسکریت پسندوں نے بائی پاس روڈ پر سیکورٹی فورسز کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں تین سیکورٹی اہلکاروں سمیت چار افراد ہلاک اور سات زخمی ہوئے تھے. جبکہ اس واقعے سے قبل پچھلے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جنوبی وزیرستان کی شمالی وزیرستان سے ملحقہ علاقے راغزئی میں سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان جڑ میں چار اہلکار اور چار مبینہ عسکریت پسند ہلاک اور پانچ سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے. سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ گات لگا کر قتل کے وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شاہدین وزیر نے کہا کہ کرفیو کے نفاذ کے ساتھ ہی سیکورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے.
فی الحال تو کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے, لیکن وہ سرچ آپریشن کر رہے ہیں.
وانا جنوبی وزیرستان کی صورتحال کے بارے میں صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے, جبکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش کے ساتھ بارہا کوششوں کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا. جنوبی وزیرستان کے علاوہ مولہے کا شمالی وزیرستان اور ایک اور قبائلی ضلع باجوڑ میں بھی دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. سیکورٹی ماہرین اور سیاسی تجزیہ کار افغانستان کے ساتھ ملحقہ قبائلی علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے بڑھتی ہوئی واقعات کی وجہ سرحد پار افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان کی سربراہی میں تمام عسکریت پسند گروہوں کے درمیان اتحاد بتا رہے ہیں, جبکہ افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد بعض عناصر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے رجحان کو جاری رکھنے کے لیے دونوں ہمسائے ممالک میں مبینہ طور پر کاروائیاں کر رہے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ مناسب وقت سے پہلے افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کا انخلاء نہیں کیا جائے گا. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پیر کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نیٹو کے سربراہ نے خبردار کیا کہ غیر ملکی افواج کے ایک دم مکمل انخلاء کے بعد افغانستان عالمی دہشت گرد تنظیموں کا محفوظ ٹھکانہ بن سکتا ہے. تاہم ٹولٹنبرگ نے واضح کیا کہ ان کے بقول افغانستان میں ہماری موجودگی مشروط ہے اور کوئی بھی اتحادی ضرورت سے زیادہ وہاں رہنا نہیں چاہتا, تاہم ہم مناسب وقت آنے تک افغانستان سے نہیں نکلیں گے. امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے طالبان کے ساتھ فروری 2020 میں طے پانے والے معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ آیا طالبان تشدد میں کمی کے اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں. دوسری جانب طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر 29 فروری 2020 کو ہونے والا معاہدہ منسوخ کیا گیا تو یہ اقدام افغانستان میں جاری 20 سالہ جنگ میں خطرناک حد تک اضافے کا باعث بنے گا. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو کے سربراہ کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب رواں ہفتے نیٹو میں شامل اتحادی ملکوں کے وزراء دفاع کے اجلاس میں افغانستان میں غیر ملکی فورسز کی موجودگی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیر کو برسلز میں نیٹو کے سربراہ سٹولٹن برگ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بقول ہمیں اس توازن کو یقینی بنانا ہے کہ افغانستان میں ضرورت سے زیادہ عرصہ قیام نہ کیا جائے، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا کہ افغانستان سے بہت جلد انخلا بھی نہ کیا جائے۔ سٹولٹن برگ نے مزید کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے مئی میں مکمل انخلا کی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد سے قبل ان کے بقول طالبان کو امن معاہدے کے تحت مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ان کے بقول شدت پسند تنظیموں سے تعلقات کو ختم کرنا اور انہیں کسی بھی قسم کی حمایت نہ دینا بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے طالبان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر نظر ثانی کا عندیہ دیتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ آیا طالبان تشدد میں کمی کے اپنے وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ نیٹو سربراہ کا بیان طالبان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وہ اپنی موجودہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے افغانستان میں تشدد میں کمی کریں اور دوحہ معاہدے کی تمام شرائط کو پورا کریں۔
یہ ایک دھمکی بھی ہے اور شاید یہ بہت ممکن ہے کہ نیٹو اور امریکن فورسز جو ہیں وہ تاخیر کریں اور کہیں کہ آپ نے جو آپ کے شرائط تھے وہ پورے نہیں کیے طالبان کی لیڈرشپ سے، کہیں اور ہم ابھی اور مقیم رہتے ہیں۔
دوسری جانب افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ طالبان کا موقف ہے کہ دوحہ معاہدے پر قائم ہیں، لیکن رحیم اللہ کے بقول اگر طالبان کے بعض مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو شاید وہ تشدد میں کمی کرنے پر تیار ہو جائیں۔
بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو خواہش ہے کہ اپنی فوج کو واپس بلایا جائے، لیکن وہ کچھ یقین دہانے چاہیں گے، طالبان سے کچھ مراعات لینا چاہیں گے، طالبان کو بھی لچک دکھانی ہوگی، اور طالبان کے اگر مزید قیدی رہا ہو گئے، ان کے رہنماؤں کے نام یون سیکورٹی کونسل کے بلیک لسٹ سے نکل گئے، تو یہ بھی ایک چیلنج ہوگا، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا، اس سے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔
دوسری جانب افغان حکومت میں شامل بعض افغان رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ طالبان امن مذاکرات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد طاقت کے زور پر اقتدار پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن طالبان ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تمام شرائط کی پاسداری کر رہے ہیں۔ لیکن طالبان نے خبردار کیا کہ اگر 29 فروری 2020 کو ہونے والے معاہدے کو ختم کیا گیا تو ان کے بقول یہ اقدام افغانستان میں جاری جنگ میں خطرناک حد تک اضافے کا باعث بنے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
طالبان کے نائب سربراہ برائے سیاسی امور اور دوحہ میں طالبان وقت کے سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے امریکی عوام کے نام ایک کھلے خط میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے زور دیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان خود اس معاہدے پر کاربند ہے۔ یہ خط طالبان کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے۔ خط میں امریکی عوام کو یقین دلایا گیا ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات میں افہام و تفہیم حاصل کر لیا جائے گا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ طالبان اسلامی شریعت کے مطابق خواتین کے حقوق کے تحفظ کے پرعزم ہے اور اسلامی اقدار اور ملکی مفادات کے مطابق میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ افغان شہریوں میں تفریق پر یقین نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ملک سے منشیات کا خاتمہ کر دیں گے، جیسا بقول ان کے انہوں نے اپنے سابقہ دور اقتدار میں کیا تھا۔ ادھر افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ طالبان کے پرتشدد حملوں میں شدت پیدا ہوئی ہے، تاہم طالبان کو جوابی حملوں میں شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وزارت کے نائب ترجمان فواد امان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران افغان فوج نے طالبان پوزیشنوں پر پیش قدمی کی ہے اور انہیں شکست دی ہے۔ نائب ترجمان کے مطابق افغان فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21 صوبوں میں طالبان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے خبر دی ہے کہ طالبان نے نئی امریکی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے متعدد صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج منگل کے روز مصری ہم منصب سبی حسن شکری کی دعوت پر مصر کے دو روزہ دورے پر قاہرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے قاہرہ روانہ ہونے سے قبل ایک ویڈیو پیغام میں پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ مصر کے دورے کے دوران وہ اپنے مصری ہم منصب سے دو طرفہ امور اور اسلام آباد اور قاہرہ کے درمیان کثیر الجہتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ مصر دنیا اسلام کا ایک اہم ملک ہے اور ان کے اس دورے کا مقصد اس اہم ملک کے ساتھ پاکستان کے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ ان کے بقول پاکستان اور مصر کے درمیان اقتصادی تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بقول قاہرہ میں قیام کے دوران وہ مصر کی کاروباری برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور مصری سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور حکومت پاکستان کی طرف سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دی جانے والی امداد کے بارے میں آگاہ کریں گے۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
عراق میں اتحادی اور عراقی عہدیداروں کے مطابق شمالی عراق میں پیر کی شام راکٹ حملے میں امریکہ کے زیر قیادت اتحاد کا ایک کانٹریکٹر ہلاک اور کم از کم 6 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ کم از کم 3 راکٹ اربیل کے ہوائی اڈے اور قریبی فوجی اڈے کے درمیان گرے جہاں امریکی فوجی مقیم ہے۔ 2 دیگر راکٹ شہری آبادیوں پر گرے۔ اس حملے میں ایک امریکی فوجی اور اتحادی افواج کے متعدد کانٹریکٹر زخمی ہو گئے۔ سرائے اولیاء الدمنامی ایک گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں اس واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حملے میں مارے گئے کانٹریکٹر کے رشتہ داروں اور ان بے گناہ عراقی عوام اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں جو ان بے رحمانہ کاروائیوں کا شکار ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کردستان ریجنل گورنمنٹ کے وزیر اعظم مسرور بارزانی سے اس واقعے کے حوالے سے بات کی ہے اور اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ بارزانی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہوں نے بلنکن کے ساتھ اس بزدلانہ حملے کے بارے میں بات کی ہے اور یہ کہ دونوں فریق تحقیقات کے دوران قریبی رابطہ رکھیں گے۔ اس سے پہلے عراق میں مخالفانہ کاروائیوں کے دوران اتحادی افواج کی ہونے والی آخری ہلاکتیں ایک سال قبل اس وقت ہوئی تھی جب بغداد کے شمال میں ایک اڈے پر راکٹ حملے میں 2 امریکی اور 1 برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ایران نواز ملیشیا اور عراقی فوج اور کرد فوج سمیت امریکہ کی اتحادی افواج کے مابین کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ عراقی صدر برہام صالح نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس حملے میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے اور یہ ایک دہشت گردی پر مبنی مجرمانہ کاروائی ہے۔ عراق کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی گھناؤنی کاروائیاں استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر 2015 میں ہونے والے جوہری معاہدے میں شامل دیگر فریق اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کریں گے تو وہ اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے کی جانب سے اچانک معائنوں کو روک دے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یہ امریکی صدر جو بائیڈن کی اس معاہدے کو بحال کرنے کی امیدوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے کا کہنا ہے کہ اگر دیگر فریق 21 فروری تک اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے تو پھر حکومت مجبور ہوگی کہ وہ اضافی پروٹوکول کے رضاکارانہ نفاذ کو روک دے۔ خطیب زادے کا کہنا ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے نگران ادارے کے تمام معائنے روک دے گا۔ امریکہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر دوسرا حریف اپنا راستہ تبدیل کرتا ہے اور اپنے وعدوں کا احترام کرتا ہے تو یہ سارے اقدامات قابل واپسی ہیں۔ عالمی جوہری نگران ادارے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے لیے ایران کے سفیر نے پیر کے روز اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ایران نے آئندہ ہفتے سے نافذ العمل اپنے منصوبے کے بارے میں ادارے کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ جوہری معاہدے کے تحت ادارے کو دیے گئے بہت سے اختیارات کو ختم کر رہا ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2018 میں امریکہ کو ایران سے طے پانے والے جوہری معاہدے سے الگ کر دیا تھا۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ کا ہدف معاہدے میں امریکہ کی واپسی ہے۔ معاہدے کے تحت ایران نے پابندیوں میں نرمی کے عوض یورینیم کی افزودگی کو محدود کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے معاہدے سے الگ ہونے اور دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کے بعد ایران نے بھی یورینیم کی افزودگی سے متعلق حدود کی خلاف ورزیاں شروع کر دی تھیں۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی بحالی پر عدم اتفاق پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ دونوں فریقوں کی جانب سے یہ اصرار ہے کہ پہلے دوسرا فریق معاہدے کی پاسداری کرے. ایران کے سخت موقف کے باوجود کہ پہلا قدم امریکہ اٹھائے, گزشتہ ہفتے متعدد ایرانی عہدیداروں نے خبر رسائی ادارے رائٹرز کو بتایا کہ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے باعث ایران کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے معاہدے کی بحالی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایران شرائط پر کچھ لچک کا مظاہرہ کرے. ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ قطری وزیر خارجہ آئندہ پیر کے روز ایران کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کے لیے ایران آئیں گے. خطیب زادے کا کہنا ہے کہ ایران قطر جیسے دوست ممالک کی کاوشوں کو خوش آمدید کہتا ہے اور تہران اور دوحا کے درمیان مختلف سطح پر مشاورت جاری ہے. تہران طویل عرصے سے یورینیم کی آزودگی کے ذریعے کسی ایٹمی ہتھیار کی تیاری کو مسترد کرتا آیا ہے. خطیب زادے نے کہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سن 2000 میں ایک فتوے کے ذریعے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے پر پابندی عائد کر چکے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے شمالی عراق میں 13 اغوا شدہ ترکوں کی اموات کے سلسلے میں نیٹو کے اتحادی ملک امریکہ پر دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے کا الزام عائد کیا ہے. انہوں نے ان ہلاکتوں کے بارے میں, جس کا الزام انقرہ کرد عسکریت پسندوں پر عائد کرتا ہے, امریکہ کے بیان کو مذاق قرار دیا. پیر کے روز اردوان نے اپنے سپورٹرز کے لیے اپنے تبصروں میں امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے دہشت گردوں کی مدد نہیں کی, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی طرف اور ان کے پیچھے تھے. دہشت گردوں سے ان کی مراد کردستان ورکرز پارٹی تھی, جو جنوب مشرقی ترکی میں عشروں سے شورش جاری رکھے ہوئے ہے. اردوان نے یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کے ایک روز بعد کہی کہ اگر پی کے کے ہاتھوں ترک سویلینز کی اموات کی تصدیق ہوتی ہے تو ہم اس کارروائی کی سخت ترین مذمت کرتے ہیں. امریکہ, یورپی یونین اور ترکی پی کے کے کو ایک دہشت گرد آرگنائزیشن سمجھتے ہیں. پیر کے روز بعد میں ترجمان نے ایک اور بیان میں کہا کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے ترک اہم منصب سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور شمالی عراق میں ترک جرغمالوں کی اموات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور امریکہ کے اس موقف کی تصدیق کی ہے کہ پی کے 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 دہشت گرد اس کے ذمہ دار ہیں. عالمی ادارہ تجارت یعنی ڈبلیو ٹی او نے پہلی مرتبہ ایک خاتون اور ایک افریقی کو اپنا ڈائریکٹر جنرل چن لیا ہے. نائجیریا کی 66 سالہ اکانومسٹ نووزی اوکونجو اویلا کو پیر کے روز آرگنائزیشن کے 164 ملکوں کے ارکان نے منتخب کیا. اوکونجو اویلا نے پیر کے روز ایک آن لائن نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہ تنظیم میں اصلاحات اور اس کے ضابطوں کو 21ویں صدی کے مسائل کے مطابق ڈھالنے کے لیے کام کرنے کی خواہش مند ہیں. انہوں نے کہا کہ COVID-19 کے مسائل ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. اور آئیے اب پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 1048 کیس رپورٹ ہوئے, جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 5,64,000 سے بڑھ گئی. پاکستان میں مزید 26 اموات کے بعد مجموعی اموات 12,333 ہو گئیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کے مطابق ملک بھر میں اب تک کرونا کے 84,66,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ملک میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں 1,680 مریض زیر علاج ہیں. پاکستان میں وبا سے اب تک 5,25,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں. ادھر حکومت پاکستان نے 65 سال سے زائد معمر افراد کی ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن کا بھی آغاز کیا ہے. مزید خبریں پیش کرتے ہیں سمن خان کی زبانی.
ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وبا جلد ختم ہونے والی نہیں, بلکہ اس کی بدلتی ہوئی اقسام انسانوں کے درمیان موجود رہیں گی. البتہ سائنسدان متفق ہیں کہ 20 لاکھ سے زائد افراد کی جانیں لینے والی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسینیشن کی بہت اہمیت ہے. بھارت کے معروف ماہر صحت ڈاکٹر جیکب جان نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ کرونا پولیو اور چیچک کی طرح ہی ایک بیماری ہے, جس کے ساتھ اب انسانوں کو جینا ہوگا. ادھر دنیا کے مختلف ممالک میں کرونا ویکسینیشن مہم جاری ہے. افریقی ملک زمبابوے کو بھی پیر کو چین کی سائنو فارم کرونا ویکسین کی 2 لاکھ خوراکیں موصول ہو گئی ہیں. یہ خوراکیں چین نے عطیہ کی ہیں. تاہم زمبابوین حکام کا کہنا ہے کہ وہ مزید 6 لاکھ خوراکیں خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں. امریکہ میں صحت عامہ کے نگران ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی CDC کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اب تک 5 کروڑ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے. سی ڈی سی حکام کے مطابق ہفتے کی شب تک ملک بھر میں 6.69 کروڑ سے زائد خوراکیں تقسیم کر دی گئی ہیں. حکام کے مطابق ہفتے تک 1.30 کروڑ افراد کو ویکسین کی دوسری خوراک بھی لگ گئی ہے. امریکہ میں دوا ساز کمپنیوں فائزر اور موڈرنا کی تیار کردہ ویکسین لگائی جا رہی ہیں. امریکہ میں حالیہ دنوں میں کرونا کے یومیہ کیسز میں کمی کا رجحان ہے. جونز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب تک 2.75 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں, جبکہ اس مہلک وبا سے 4,84,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. برطانیہ نے کرونا وائرس سے زیادہ متاثرہ ممالک سے آنے والے مسافروں کو 10 روز تک قرنطینیا میں رہنے کی شرط عائد کر دی ہے. ان ممالک میں جنوبی افریقہ, زمبابوے, جنوبی امریکہ کے کئی ممالک بشمول برازیل, متحدہ عرب امارات, تنزانیہ شامل ہیں. برطانوی حکام کے مطابق یہ پابندی برطانوی شہریوں یا مستقل ویزا رکھنے والے افراد پر بھی لاگو ہوگی. مسافروں کو حکومت کے منظور شدہ ہوٹلز میں 10 روز قیام کرنا ہوگا. حکام کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے برطانیہ کے مختلف شہروں کے ہوائی اڈوں کے قریب 16 ہوٹلز کے ساتھ 5,000 کمروں کے معاہدے کیے گئے ہیں. 10 روزہ قیام کے لیے مذکورہ شخص کو 2,000 یوروز ادا کرنا ہوں گے, جن میں کھانا, ٹرانسپورٹیشن, سیکیورٹی, ٹیسٹ سمیت دیگر سہولیات دی جائیں گی. برطانیہ نے یہ اقدامات وائرس کی نئی قسم کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے ہیں. یورپ کے ملک فرانس میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ڈاکٹرز کرونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم سے متاثر ہونے والے ایک ایسے مریض کے علاج میں کوشاں ہیں جو کہ 4 ماہ پہلے وائرس سے صحت یاب ہوا تھا. 58 سالہ شخص پچھلے سال ستمبر میں بخار اور سانس لینے میں دشواری کی شکایات کے ساتھ ڈاکٹروں کے سامنے پیش ہوا, جس میں بعد ازاں کرونا وائرس کی تشخیص کی گئی. کرونا وائرس کی یہ علامات کچھ دن برقرار رہی تھیں اور دسمبر میں اس کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے تھے. تاہم رواں سال جنوری میں مذکورہ شخص میں کرونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم کی تشخیص ہوئی ہے. مریض کی حالت انتہائی پیچیدہ ہے اور اسے وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا ہے. تحقیق کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ جس میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا شخص 4 ماہ بعد کرونا وائرس کی جنوبی افریقی قسم سے متاثر ہوا ہے.
برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے پیر کے روز کہا ہے کہ وبا کے بارے میں وہ کسی ایسے عالمی معاہدے کی حمایت کریں گے جو شفافیت اور اعداد و شمار یا ڈیٹا شیئرنگ کے معیاروں کو طے کرے. جانسن لندن میں اپنے دفتر میں COVID-19 کی معمول کی بریفنگ کے دوران بات کر رہے تھے. ان سے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کے ووہان, چین کے حالیہ دورے کے بارے میں سوال کیا گیا جو COVID-19 کے آغاز کی چھان بین کی غرض سے کیا گیا تھا. جمعے کے روز وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگرچہ بائیڈن انتظامیہ WHO اور اس میں کام کرنے والے ماہرین کا بہت احترام کرتی ہے, مگر اسے COVID-19 کے بارے میں ابتدائی نتائج اور چھان بین پر تشویش ہے. بائیڈن انتظامیہ نے چین سے کہا ہے کہ وہ وبا کے شروع کے دنوں کا ڈیٹا دنیا کے ملکوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ دنیا اس وبا کے بارے میں پوری طرح جان لے اور آئندہ کے لیے تیار رہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بائیڈن انتظامیہ کے اس موقف سے اتفاق کیا ہے. اور کرونا وائرس کی تازہ ترین خبروں کے بعد مزید خبریں سنیے. ایک نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں عرب سپرنگ کے ایک اشرے کے بعد داخلی سطح پر نقل مکانی غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہے. عرب سپرنگ کے نام سے شروع ہونے والی اس مہم نے پورے خطے میں سیاسی ہلچل کا آغاز کر دیا تھا. لیزا شلائن کی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے ساتھ سدرا ڈار.
لیزا شلائن جنیوا سے وی او اے کے لیے اپنی رپورٹ میں بتاتی ہیں کہ داخلی نقل مکانی کے نگراں مرکز نے بتایا ہے کہ اس خطے میں گزشتہ ایک دہائی کے دوران اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 3.5 ملین سے بڑھ کر 12.4 ملین ہو گئی ہے. مرکز کے مطابق اسی عرصے کے دوران اس 7.8 ملین پناہ کے متلاشی افراد نے سلامتی اور تحفظ کے حصول کے لیے دوسرے ممالک کا رخ کیا ہے. عالمی سطح پر نگرانی اور رپورٹنگ ٹیم IDMC کے مینیجر وائسنٹ انزلینی کا کہنا ہے کہ اس بڑی تعداد میں بے گھر ہونے میں متعدد عوامل کار فرما ہیں. ان میں علاقائی شہری تنازعات میں غیر ملکی مداخلت, نسلی, قبائلی اور مذہبی وابستگی کے نتیجے میں مقامی تنازعات اور انتہا پسند اور جہادی گروہوں کی وجہ سے عدم استحکام اور قدرتی آفات جیسے عوامل شامل ہیں. انزلینی نے وی او اے کو بتایا کہ جب 2015 میں روس نے شام کے تنازع میں مداخلت کی اور جب سعودی عرب یمن کی خانہ جنگی میں ملوث ہو گیا. ان کا کہنا ہے کہ خطے میں بے گھر ہونے والوں کی ایک بڑی وجہ عراق اور شام میں داعش کے عسکریت پسندوں کی طرف سے جاری جنگ میں ہونے والی توسیع تھی. انزلینی نے مزید کہا کہ مختلف حکومتوں اور امریکہ اور روس کی طرف سے کی جانے والی ایک جوابی کارروائی نے واقعی ان تنازعات میں شدت پیدا کر دی اور ان میں سے متعدد تنازعات حلب, موصل جیسے شہری علاقوں میں شروع ہوئے اور پھر بلا شبہ ان شہری علاقوں میں آباد لاکھوں افراد کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ انزلینی کا کہنا ہے کہ عراق خطے کا واحد ملک ہے جہاں بے گھر ہونے والوں کی تعداد کم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس کمی کی وجہ سے داعش کے عسکریت پسندوں کی شکست قرار دیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد کو اپنے آبائی گھروں کو واپس جانے کا موقع ملا ہے۔ تاہم وہ توجہ دلاتے ہیں کہ خطے میں متعدد افراد کی واپسی کی راہ میں کئی عوامل بدستور رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت سے شہروں میں غیر استعمال شدہ اسلحہ اور نقصان پہنچانے والے جال بچھے ہوئے ہیں۔ جنگ کی ان تمام باقیات کو صاف کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو بحفاظت واپس جانے کا موقع مل سکے، لیکن ان میں سے بیشتر ممالک میں کوئی بہتر طریقہ کار موجود نہیں ہے، جس کی مدد سے داخلی سطح پر بے گھر ہونے والے افراد کو وقار اور حفاظت کے ساتھ ان کے وطن واپس لایا جا سکے۔ انزلینی کا کہنا ہے کہ اگر شام، لیبیا اور یمن میں موجودہ امریکہ کی زیر قیادت سفارتی کوششوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے تو بہت کم افراد کو اپنے گھر چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ صورتحال ابھی سنگین ہے اور امکان ہے کہ خطے میں جاری تنازعات سے مزید افراد بے گھر ہوں گے۔
اور کوسوو میں حزب اختلاف کی مرکزی جماعت نے اتوار کے روز ہونے والے ابتدائی پارلیمانی انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تقریباً تمام ووٹوں کی گنتی کے ساتھ ویٹ وینڈوسچے یعنی سیلف ڈیٹرمینیشن موومنٹ نے 48% ووٹ حاصل کیے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی آف کوسوو تقریباً 18% کے ساتھ دوسرے نمبر اور ڈیموکریٹک لیگ آف کوسوو 14% کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہی ہے۔ حزب اختلاف کی جماعت نے 2019 کے انتخاب میں حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد کے مقابلے میں تقریباً دگنے ووٹ حاصل کیے، لیکن پھر بھی حکومت کی تشکیل کے لیے درکار 61% سے کم ہے۔ قائم مقام صدر ووسا عثمانی نے سابق وزیر اعظم البین کرتی کے ساتھ اپنے حمایتیوں اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انتخاب کو اپنی پارٹی کے لیے عظیم فتح قرار دیا۔ پرسٹینا میں امریکی سفارت خانے نے کوسوو کے عوام کو فیس بک پیغام میں مبارکباد پیش کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ مزید رپورٹوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند مہینوں میں انسانی حقوق کے لیے کوشاں افغان افراد کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی۔
اقوام متحدہ کا افغانستان مشن کے لیے قائم ادارہ یوناما کی ایک تازہ رپورٹ آئی ہے، جس کے بقول پچھلے 4 مہینوں میں جب افغانستان میں امن کے لیے بات چیت ہو رہی تھی تو 11 انسانی حقوق کے کارکنان اور میڈیا کے لوگوں کو قتل کیا گیا، اور جس کی وجہ سے معاشرے میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افغان میڈیا سے منسلک سویتا، جو کابل اور پشاور کے درمیان سفر کرتی رہتی ہیں، نے یوناما کے رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
مہینوں میں حالات بہت خراب ہو چکی ہے۔ یہ جو میڈیا کے لوگ اور یہ جو سوشل ورکر، حالات تو خراب ہے لیکن لوگ اب بھی حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔
ہم نے خواتین کے قتل کے بارے میں بھی سنا ہے کہ نوجوان خواتین جو رپورٹنگ کرتی تھیں ان کو زیادہ خطرات تھے اور اس کی وجہ سے بھی کچھ مارے گئے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔
جی، ملالہ جلال آباد میں ملالہ مومن کی بم میں شہید ہو گئے، بہت سارے عورتیں، بہت سارے جوان لوگ، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ لوگ ہٹاتے ہیں۔ ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے، وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے۔
یہاں امریکہ میں بھی ایک نئی انتظامیہ آئی ہے اور ممکن ہے کہ ان کا طالبان کی طرف ایک اور قسم کا رویہ ہو، اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں افغان عوام میں کوئی امید ہے کہ تبدیلی آئے گی؟
لوگ کہتے ہیں کہ امن ہو جائے، ان دونوں پارٹی میں جو ہے یہ ختم ہو جائے نا، قریب عوام اس میں، اس طرف بھی اس طرف بھی عوام اس میں مرتے ہیں، لیکن جو ان لوگوں کا پیشکش ہے، جیسے ان لوگ یا یہ لوگ فرمائشیں دیتے ہیں، خود لوگ یہ کابل کے لوگ، افغانستان کے لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ لوگ غلط دیتے ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ادھر جو یہ بات بدل گئی واشنگٹن میں تو ادھر یہ بات شروع ہو گئی، تو اب پھر بھی امیدیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنا ٹھیک ہو جائے، دیکھتے ہیں خلیل زاد صاحب اور کیا کرتے ہیں۔
یہ تھیں افغان میڈیا سے منسلک سویتا۔ دوسری طرف امریکہ کے سیاٹل یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود کا کہنا تھا کہ افغانستان کے انسانی حقوق کی صورتحال امریکی خارجہ پالیسی کا صرف ایک عنصر ہوگا۔
طالبان کے حملے زیادہ ہو رہے ہیں، آج بھی سیکیورٹی کے بارے میں بھی خبریں نیو یارک ٹائمز میں بھی اسی جگہ بھی، وہ درست ہے. اس میں یہ ہے کہ دوحا میں جو ایگریمنٹس ہوئے وہ تو ہوئے، لیکن دونوں جو غنی صاحب کی حکومت ہے اور طالبان، دونوں کی طرف سے جو ہے وہ اس میں ریزسٹنس رہی ہے. یاد رہے کہ جو کابل میں اشرف غنی کی حکومت ہے اس نے بھی جو دوحا کی اگریمنٹ ہے ان کو پوری طرح سے انڈورس اور اڈاپٹ نہیں کیا.
آپ تو جانتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا افغانستان میں امن حاصل کرنے کے لیے وہ تو امریکہ اور طالبان کے بیچ ہوا تھا، اور اشرف غنی کی حکومت اس میں فریق نہیں تھی. تو اس وقت جب افغان پالیسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں بائیڈن انتظامیہ طالبان کو نئی نظر سے دیکھنے کو تیار ہوگی؟
جی ہاں، یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اہم ہے کہ جس طرح دوحا کے مذاکرات رہے اور کہ جس طرح اس کے بعد اگریمنٹ ہوئی، اس میں سب سے نمایاں یہ بات تھی کہ کابل انتظامیہ کی ڈائریکٹ اس میں شمولیت نہیں تھی، جس وجہ سے پہلے ہی یہ شک کیا جاتا تھا کہ شاید یہ زیادہ ٹرمپ صاحب کا انٹرنل ایجنڈا ہے کہ کسی طرح جلد از جلد فوجیں وہاں سے نکالی جا سکیں. اور یہ بھی درست ہے کہ بالکل اس میں چونکہ ٹرانسپیرنسی نہیں تھی تو یہ بالکل کہنا مشکل تھا کہ کیا کیا اگریمنٹ ہوا ہے اور نہیں ہوا. اب کے سوال کی طرف آتے ہوئے، جی ہاں، انسانی حقوق کے جو محرکات ہوتے ہیں وہ ان کا ایک عمل دخل تو ہوتا ہے پالیسی میکنگ میں، وہ ایک ایلیمنٹ رہے گا لیکن کوئی ڈومیننٹ ایلیمنٹ نہیں رہے گا.
یہ تھے امریکہ کے سیاتل یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ حود بھائی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
گواٹیمالا کی کانگریس ایک ایسے فرد کی آئینی عدالت کے جسٹس کی حیثیت سے تقرری کی کوشش کر رہی ہے جس کے خلاف شدید نوعیت کے الزامات ہیں. ان الزامات میں انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش اور کوستاو الہو کے ساتھ ماضی میں رابطہ رکھنے کے ثبوت شامل ہیں، جو ایک صدارتی معاون ہے اور جس کے خلاف محکمہ خارجہ نے پہلے ہی واضح طور پر ایسی بدعنوانی میں ملوث ہونے پر تعزیرات کا کھلم کھلا اعلان کر رکھا تھا، جس سے گواٹیمالا میں قانون کی حکمرانی کو نقصان پہنچا تھا. یکم فروری کو گواٹیمالا کی عوامی وزارت کی جانب سے دائر کی گئے ایک مقدمے کے نتیجے میں ایک جج نے آئینی عدالت کے اس ممکنہ جسٹس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر رکھا ہے اور اس پر انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام ہے. گستاو الہو سے تعلق کا معاملہ الگ تشویش کی بات ہے. 2020 میں سزا و جزا سے متعلق گواٹیمالا کے خصوصی استغاثے کے دفتر نے انصاف کے نظام میں صریحاً مداخلت کا پردہ چاک کیا تھا. تفتیش کے دوران یہ معلوم ہوا تھا کہ گستاو الہو نے، جو گواٹیمالا کا ایک تاجر اور گواٹیمالا کے سابق صدر الوارو کولوم کا چیف آف اسٹاف تھا، اپیلیٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری پر اثر انداز ہونے کے لیے ایک منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس بدعنوانی کے الزام میں حراست میں رکھا گیا ہے. اخباری اطلاعات کے مطابق الہو کے کم سے کم 41 ایسے افراد کے ساتھ رابطے تھے جو عدالتی عہدوں کے لیے تقرری کے عمل میں شامل تھے. ان میں 10 قانون ساز تھے، جن میں سے 2 گواٹیمالا میں موجود قیادت کا حصہ ہیں. اس خبر کے پیش نظر امریکی محکمہ خارجہ نے الہوز اور ان کے خاندان کے قریبی ارکان کو جون 2020 میں نمایاں بدعنوانی میں ان کے ملوث ہونے کی بنا پر امریکہ میں داخلے کا نائل قرار دے دیا ہے. گواٹیمالا کے سابق صدر الوارو کولوم کے چیف آف اسٹاف کے طور پر اپنی سرکاری حیثیت میں الہو قانون کی حکمرانی اور اپنی حکومت کے جمہوری اداروں، عہدیداروں اور سرکاری طریقہ کار پر گواٹیمالا کے عوام کے اعتماد کو زد پہنچانے میں ملوث تھا. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک بیان میں کہا کہ گواٹیمالا کی کانگریس کی جانب سے آئینی عدالت میں ایک ایسے فرد کی تقرری کی جس کے آلے ہوس سے قریبی تعلقات تھے اور جس پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں. گواٹیمالا کی عدالت کی دیانت کا معاملہ شبے میں پڑ جاتا ہے اور جس سے قانون کی حکمرانی متزلزل ہو جاتی ہے اور جمہوری حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے گواٹیمالا کے ساتھ تعاون کی خاطر امریکہ کی ایک بنیادی ترجیح کو نقصان پہنچتا ہے. امریکہ نے دائمی بدعنوانی اور سزا و جزا سے ماورا کارروائی کے خلاف گواٹیمالا کی جس جہد کی حمایت کا عہد کر رکھا ہے جو ایک خوشحال اور محفوظ مستقبل کی جانب جس کے گواٹیمالا کے لوگ مستحق ہیں ایک ضروری قدم ہے. آئینی عدالت میں جسٹس حضرات کا منصفانہ اور شفاف انتخاب گواٹیمالا کے جمہوری اداروں کی دیانت کی خاطر کلیدی اہمیت کا حامل ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت چلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.